أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يعني وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں طاقت بخشیں تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیک باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے. حقیقی مومن وہ ہیں کہ طاقت ملنے کی صورت میں, کمزوری اور بے چینی کے بعد امن ملنے کی صورت میں, بہتر حالات ہونے پر آزادی سے اپنی عبادت اور مذہب پر عمل کرنے کے حالات پیدا ہونے کے بعد اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات کی طرف توجہ دینے والے نہیں بن جاتے بلکہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں, اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینے والے ہوتے ہیں, اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں, انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے غریبوں مسکینوں کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اشاعت دین کے لیے قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کر کے اسے پاک مال بناتے ہیں, نیک باتوں کی طرف خود بھی توجہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک باتیں کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں, برائیوں سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے والے ہیں. اور کیونکہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بہترین نتائج ان کے کاموں کے پیدا فرماتا ہے. کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ خدا تعالیٰ نہیں کرنا ہے. بس جو کام خدا تعالیٰ کی ہدایت پر, اس کے حکم پر, اس کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے کیا جائے تو یقیناً اس کا انجام تو بہتر ہی ہوگا. بس یہ اصولی بات اگر ہم میں سے ہر ایک سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں گے. آپ نے یہاں مہدی آباد میں مسجد بنائی ہے, اسی طرح گزشتہ دنوں میں فلڈا میں اور جیزر میں بھی مسجد کا افتتاح ہوا ہے. جماعت جرمنی 100 مساجد کے تحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجدیں بنانے کی توفیق پا رہی ہے, اور یقیناً اب آب جماعت مساجد کی تعمیر کے لیے اس لیے مالی قربانی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے. یہاں آ کر پاکستان سے ہجرت کر کے آنے کے بعد ہمارے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں. یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا گھر تعمیر کریں, جہاں ہم جمع ہو کر نماز کا قیام کر سکیں, باجماعت نمازیں ادا کر سکیں, اپنی جو نمازوں میں ایسی حالت پیدا کر سکیں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توجہ پیدا ہو. آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں. پاکستان میں ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے, وہاں ملکی قانون ہمیں مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں دیتا, ہمیں آزادی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہاں وہاں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکیں, اس کی عبادت کر سکیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے حق ادائیگی کے لیے ہم مسجدیں بنا رہے ہیں. ہم پر اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے بھی فضل فرمایا ہے, ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے. اس لیے ہم اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے تاکہ اپنی روحانی اور اخلاقی حالتوں کو بہتر کریں. تو ہماری یہ مسجدیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والی ہیں اور ہونی چاہیے. بس یہ سوچ ہے اور اس پر بھرپور عمل کی کوشش ہے جو ہر ایک احمدی کو یہاں رہتے ہوئے اپنے دماغوں میں بھی رکھنی چاہیے, دلوں میں رکھنی چاہیے اور اپنے عمل سے ثابت کرنی چاہیے, ورنہ مسجدیں بنانا بے فائدہ ہے. بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد مسجدیں بنانے سے پورا نہیں ہوگا, بلکہ اس وقت پورا ہوگا جب وہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دیں گے اور اپنی نمازوں کو قائم کریں گے, باجا جماعت نمازوں کے لیے مسجد میں آئیں گے, اپنی توجہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں گے, اسے قائم کریں گے. اگر توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو فوراً واپس توجہ نماز کی طرف اور خدا تعالیٰ کی طرف پھیریں گے, اس بات کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ نماز میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. صرف ٹھونگے منی مارنی، صرف سجدے نہیں کرنے، صرف عربی الفاظ نہیں ادا کرنے، بلکہ اپنی زبان میں باتیں کرنی ہیں. ایسی نمازوں کی کوشش ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا لکھا حاصل ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام متقی کی صفات بیان کرتے ہوئے، حقیقی مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ کرنے والے ہیں، وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں، متقی سے جیسا ہو سکتا ہے وہ نماز کھڑی کرتا ہے، یعنی کبھی نماز گر پڑتی ہے پھر اسے کھڑا کرتا ہے. فرمایا یعنی متقی خدا تعالیٰ سے ڈر کر، خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں حرج ہوتے ہیں. دلوں کے وسوسے، خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ پھیرتے ہیں. یہ دلوں کے وسوسے اور خیالات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ پھیرتے ہیں، یہی نماز کا گرنا ہے، اور واپس اس کو کھڑی کرنا یہی ہے کہ پھر دوبارہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے. لیکن اگر دل میں تقویٰ ہے تو فرمایا ایک متقی، ایک حقیقی مومن نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے، یعنی نماز تو گرتی ہے تو جو ادھر ادھر چلی جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن تقویٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوشش کر کے پھر نماز کو کھڑا کریں، پھر اپنی توجہ دوبارہ نماز کی طرف لے کر آئیں اور خدا تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں، یہ اسے کھڑا کرنا ہے. فرمایا کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اسے کھڑا کرتا ہے، اور اگر مستقل مزاجی سے نماز پر انسان قائم رہے تو اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ میں نے اپنی نماز کے اعلیٰ معیار حاصل کرنی ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ہدایت عطا کر دیتا ہے. پھر آپ نے ہدایت کی وضاحت فرمائی کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب نماز کے کھڑی کرنے، اس کو قائم کرنے کی کوشش کا معاملہ نہیں رہتا. یہ نہیں ہوتا کہ نماز گر گئی، نماز سے توجہ ہٹ گئی، پھر دوبارہ توجہ پیدا ہوئی نماز کی ضرورت، یہ معاملہ نہیں رہتا، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے بعد نماز اس کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے. اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح خوراک ہے، کھانا کھانا ضروری ہے انسان کے جسم کے لیے، اسی طرح روحانی نشو و نما کے لیے نماز کا حصہ بن جاتی ہے، غذا بن جاتی ہے. فرمایا جس طرح مادی زندگی، مادی غذا کے بغیر زندگی نہیں رہتی، یہ وضاحت میں کر رہا ہوں اس کی، کہ جس طرح مادی غذا کے بغیر زندگی نہیں رہتی، اسی طرح نماز کے بغیر بھی زندگی نہیں رہتی. اور صرف یہی نہیں کہ صرف زندگی قائم رکھنے کے لیے غذا کھانی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ غذا ایسی ہے اس کا مزہ بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نماز میں اس کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اسے پیتا ہے اور سیر ہو کر اسے ہاتھ اٹھاتا ہے. پیاس لگی ہو، شدید پیاس ہو، برا حال ہو، پانی نہ مل رہا ہو، پھر پانی مل جائے اور ٹھنڈا پانی مل جائے، تو اس سے جو لطف آتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک حقیقی ہدایت یافتہ کو نماز پڑھنے سے آتا ہے. یا پھر ایک اور مثال آپ نے دی کوئی بھوکا ہو اور اسے نہایت اعلیٰ قسم کا خوش ذائقہ کھانا مل جائے تو اسے کھا کر خوشی ملتی ہے. ایسی حقیقت میں خوشی حقیقی نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے. بس یہ وہ نمازیں ہیں جو حقیقت میں نمازیں کہ خوش ہو کے نماز پڑھنی ہے, نہ کہ بوجھ سمجھ کر نمازیں پڑھنی ہیں. بلکہ آپ نے یہ مثال بھی دی ہے کہ حقیقی مومن کے لیے نماز ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب محسوس کرتا ہے. جس طرح کہ نشہ ہی آدمی جو ہوتا ہے اس کو نشہ نہ ملے تو بڑی تکلیف محسوس کرا, بڑا اضطراب اور بے چینی محسوس کرتا ہے, لیکن نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ الفاظ میں وہ لذت بیان نہیں کی ہو سکتی جو نماز حقیقی نماز پڑھنے والے کو لذت ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے, اس لیے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے. فرمایا نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے, اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے اور اس کے ذریعے خدا تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے. بس مسجدیں اگر ہماری نہیں ہماری بنے تو ایسی نمازیں ادا کرنے کے لیے بنے مسجدیں. ہم مسجدیں بنانے کی طرف توجہ دیں تو اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے, یہ معراج ہونی چاہیے ہماری, یہی وہ ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ تک لے جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. بس مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مقام کس طرح ملے, مسلسل کوشش سے یہ مقام اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, اب بھی لکھتے ہیں مجھے بھی, کہ نماز میں توجہ قائم نہیں رہتی. تو یہی اس کا علاج ہے کہ کوشش کر کے بار بار توجہ قائم رکھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بھی کسی دوست نے یہ سوال کیا کہ میرا دل آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ نماز میں لذت اور رقت پیدا نہیں ہوتی اور نہایت سخت تکلیف میں رہتا ہوں میں اس وجہ سے, کیونکہ مزہ چکھ چکا ہوں ایک دفعہ نماز کی لذت کا. خواہ مخواہ شبہ شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں, اگرچہ ان کو بہت رد کرتا ہوں تاہم وساوس پیچھا نہیں چھوڑتے, کیا کروں. فرمایا کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ انسان ایسے وساوس کا مغلوب نہیں ہوتا. پیدا ہو رہے ہیں, آپ کو احساس پیدا ہو گیا, اوپر غالب نہیں ہونے دیا. فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو کہ انسان ان وسوسوں کو غالب نہ آنے دے اپنے اوپر, تو یہ بھی ثواب کی حالت ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے. ایسا رحیم و کریم خدا ہے. فرمایا کہ نفس امارہ والے کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ بدی کیا شے ہے, وہ تو بدیاں کرتا چلا جاتا ہے, اس کو تو کچھ نہیں پتہ لگتا. نفس لوامہ ہے جو بدی کرتا ہے پر بدی پر ہمیشہ گھبراتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے. بس یہ نفس لوامہ کی حالت جو ہے, اس میں جب بدی پر شرمندہ ہو, گھبرائے, احساس پیدا ہو, خیال پیدا ہو اس کو جھٹکے, تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے. ایسا شخص نفس کا غلام نہیں ہے. فرمایا کہ اس پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, اگر خیالات اور وسوسے آتے ہیں اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہیں ثواب مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے دیتا ہے. ایسا شخص نفس کا غلام نہیں ہے. اور اس حالت میں ہونا ایک حد تک ضروری بھی ہے, اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے ثواب ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود بخود نور اور سکینت نازل کرتا ہے, خدا کی رحمت کا وقت آتا ہے اور ایک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اور وہ بات ہوا ہو جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ تھک نہ جاوے. سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتِ کا استغیث بہت پڑھا کرو. فرمایا سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتِ کا استغیث بہت پڑھا کرو, لیکن یاد رکھو کہ جلد بازی خوفناک ہے. جلد بازی نہیں دکھانی. اسلام میں انسان کو بہادر بننا ہے. جو جلد بازی دکھاتا ہے وہ بہادر نہیں ہے, وہ بزدل ہے. برسوں کی محنت و مشقت کے بعد آخر شیطان کے حملے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے. بس یہ اصولی بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی. اور مستقل اللہ تعالیٰ کو پکڑے رکھنا ہے, اس کے آگے جھکے رہنا ہے. آخر ایک دن شیطان ہار مار کر مان کر بھاگ جائے گا, لیکن اگر جلد بازی دکھائی, نماز کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش نہ کی, تو پھر انسان شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے. عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ انسان جلد باز ہے, فوری نتائج نہ ملیں تو کہتا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا دعائیں کرنے کا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف دنیا ہی دنیا انسان اگر مانگتا رہے تو ایسی دعائیں تو صرف اللہ تعالیٰ پھر قبول نہیں کرتا. ہاں, اللہ تعالیٰ سے اپنی روحانی اور دینی ترقی مانگی جائے, اللہ تعالیٰ کا قرب مانگا جائے, تو اللہ تعالیٰ پھر قریب آتا ہے اور پھر اس شخص کی دنیاوی ضروریات ہی پوری کر دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بھی کچھ طریقے اور اصول ہیں اور ان پر چلنا پڑے گا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ فرمائے کہ اونی استجب لکم, کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا, اور دوسری طرف بندہ پکارتا رہے اور اللہ تعالیٰ سنے ہی نہ. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نمازوں میں دعائیں اور درود ہیں, یہ عربی زبان میں, مگر تم پر یہ حرام نہیں کہ نمازوں میں اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگا کرو. خدا کا حکم ہے کہ نماز وہ ہے جس میں تضرع اور حضور قلب ہو. تضرع پیدا کرو, دل کو نرم کرو, خشیت پیدا ہو دل میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, اسے مانگ رہا ہوں. ایسے ہی لوگوں کے گناہ دور ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے گناہ دور ہوتے ہیں جن میں تضرع ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. یعنی نیکیاں بدیوں کو دور کرتی ہیں. یہاں حسنات کے معنی نماز کے ہیں, اور حضور اور تضرع اپنی زبان میں مانگنے سے حاصل ہوتا ہے. یعنی آج جو تضرع پیدا ہوتا ہے, انسان کا دل پگھلتا ہے, وہ اپنی زبان میں انسان مانگے تو تبھی پیدا ہو سکتا ہے, سمجھ بھی آ رہی ہو کیا مانگ رہا ہے. بس فرمایا کہ اپنی زبان میں دعا کیا کرو. پھر آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے وہ بھی دعائیں بڑی ضروری ہیں, کرنی چاہیے, اور ان میں سے بہترین دعا فاتحہ ہے کیونکہ وہ جامع دعا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اس کے معنی بڑے وسیع ہیں, اور اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب ذمہ دار کو ذمہ داری کا ڈھب آ جاوے تو وہ ذمہ داری کے صراط مستقیم پر پہنچ جاوے گا. جب ذمہ دار ہے ایک, اس کو کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ آ جائے, ذمہ دارہ کرنا آ جائے, ہل چلانا آ جائے, بیج پھینکنا آ جائے, یہ پتا ہو کہ کس وقت کھاد دینی ہے, کس وقت پانی دینا ہے, کس وقت سپرے کرنا ہے. تو وہ فرمایا کہ جو اس کی جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ صراط مستقیم پہ پہنچ گیا, اپنے اس فیلڈ کے صراط مستقیم پہ, زمینداری کے صراط مستقیم پہ. اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراط مستقیم تلاش کرو اور دعا کرو کہ یا الہی میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں, میری رہنمائی کر. ادنا اور اعلیٰ سے, ادنا اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل موتی وہی ہے, وہی دینے والا ہے. بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے, کیونکہ اگر کسی بخیل کے دروازے پر, کون کنجوس آدمی ہو, اس کے دروازے پر بھی سوالی ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آ جائے گی. پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا اور وہ خدا جو بے مثل کریم ہے, ایسا کریم ہے جس کی مثال کوئی نہیں, کیوں نہ وہاں سے کیوں نہ پائے. بس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پا لیتا ہے. نماز کا دوسرا نام ہی دعا ہے, جیسے فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. پھر فرمایا واحدہ سآلک عبادی انی فانی قریب, اجیب و دعوت دائے ازادان, جب میرا بندہ میری واپس سوال کرے بس میں بہت ہی قریب ہوں, میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اس کی ذات پہ شک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر, لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو, میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا اور تمہیں یاد کروں گا. اگر یہ کہو, لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم بڑا پکارتے ہیں, تو یہ کہو کہ ہم پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا, تو دیکھو, آپ فرماتے ہیں دیکھو تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو, اور ایک تو دوری ہے فاصلے کی, اور دوسرے تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص بھی ہے, کان بھی تھوڑے سے خراب ہیں, سن بھی نہیں سکتے. وہ شخص جس کو تم پکار رہے ہو دور سے, وہ تمہاری آواز سن کر تمہیں جواب دے گا, مگر جب وہ دور سے جواب دے گا تو تم باعث بہرا پن کے سن نہیں سکو گے, کیونکہ کانوں میں تمہارے نقص ہے, اس لیے سن نہیں سکو گے دور سے جواب سے. بس فرمایا کہ جوں جوں تمہارے درمیانی پردے اور حجاب اور دوری دور ہوتی جاوے گی تو تم ضرور آواز سنو گے. جتنا اللہ تعالیٰ قریب آتے جاؤ گے کوشش کر کے تو اس کی آواز بھی سن لو گے. فرمایا کہ جب سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اس کی ہستی ہے ابھی. بس خدا کی ہستی کا ثبوت سب سے زبردست ذریعہ, خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن لیں, یا دیدار یا گفتار, یا دیکھ لیا یا بات کر لی. بس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کے. ہاں جب تک خدا کے اور اس کے سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے, جب درمیانی پردہ اٹھ جاوے گا تو اس کی آواز سنائی دے گی. بس یہ درمیانی پردے اٹھانے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری طرف سنجیدگی سے آئے گا, میری ذات کی حقیقت کو سمجھ کر میری طرف بڑھے گا تو میں بھی اس کی طرف آؤں گا. اسی بات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف دو قدم آتا ہوں, بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. بس اگر نقص ہے تو ہمارے میں, بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اس کے راستے تلاش کرنے, اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھی اسی کی مدد کی ضرورت ہے. ہم جو حضرت وسیم علیہ السلام والسلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بات پر عمل کر لینا کہ مسجدیں بناؤ تاکہ اسلام کا تعارف ہو کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے عملی کوششوں کی بھی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھی ضرورت ہے. اور جب کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی تو پھر ہی کامیابی ہوگی. چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھو کہ بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے. اگر ساتھ اس کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا لے تو ترقی ہوتی ہے. بیعت کر لی, برکت پیدا ہو گئی. ساتھ یہ شرط ہو کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا تو پھر ترقی بھی ہوتی جائے گی. مگر یہ مقدم رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں, بلکہ امداد الہی کی سخت ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کر رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں. جس طرح فرمایا کہ جس طرح وہ دانہ تخم ریزی کا بدون کوشش اور آپاشی کی بے برکت رہتا ہے, ایک بیج کسان بوتا ہے یا انسان لگاتا ہے, اگر اس کو اس کی پوری طرح محنت سے پالا نہ جائے, اسے پانی نہ لگایا جائے تو بے برکت رہتا ہے, اس میں کوئی برکت نہیں پڑتی, اگتا ہی نہیں, یا اگے گا تو بہت کمزور ہوگا بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے. اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے. فرمایا کہ اس اقرار کو, دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر, تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا. فرمایا کہ بغیر امداد الہی کے تبدیلی ناممکن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی تو انسان میں تبدیلی آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر. اس لیے اس کی مدد مانگنے کے لیے, اس کا فضل مانگنے کے لیے دعا بہرحال کرنی پڑے گی. فرمایا کہ چور, بدماش, زانی وغیرہ جرائم پیشہ لوگ ہر وقت ایسے نہیں رہتے, بلکہ بعض وقت ان کو ضرور پشیمانی ہوتی ہے. یہی حال ہر بدکار کا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے, بس اس خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے پنج وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم ہے, حکم دیا. اس میں ایاک نعبدو اور پھر ایاک نستعین, یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں. اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے, یعنی ہر نیک کام میں قوات, تدابیر, جدوجہد سے کام لیں. یعنی ہر نیک کام کرنے کے لیے جو انسانی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, جو تدبیریں ہو سکتی ہیں, جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے. یہ اشارہ ہے نابودوں کی طرف, عبادت کرنے کی طرف. کیونکہ جو شخص نیری دعا کرتا ہے اور جد و جہد نہیں کرتا وہ بہرہ یاب نہیں ہوتا, پھر دعا سے کام نہیں بنتا, کوشش بھی کرنی پڑے گی, وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. جیسے کسان بیج بو کر اگر جد و جہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے. اور یہ سنت اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہ اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے, اگر اس کو پانی نہیں لگاتے, اس کی گوڈی نہیں کرتے, اس کی نگہداشت نہیں کرتے تو محروم رہے گا انسان. مثلاً دو کسان ہیں, ایک تو سخت محنت اور کلبہ رانی کرتا ہے, گوڈی کرتا ہے, محنت کرتا ہے, یہ تو ضرور کامیاب ہوگا. دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے, اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی, جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادا نہ کر سکتے, یعنی بالکل بہت کم ہوگی اور وہ ہمیشہ مفلس رہے گا. اسی طرح دینی کام بھی ہیں, انہی میں منافق, انہی میں نکمے, انہی میں صالح، انہی میں ابدال، کتب، غوث بنتے ہیں. لوگ ہیں ایک طرح کے ہیں، لیکن منافق لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نکمے بھی ہیں، کام نہیں کرنے والے، لیکن انہی میں صالح لوگ بھی ہیں، ابدال تک پہنچ جاتے ہیں، کتب بن جاتے ہیں، غوث بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک درجہ پاتے ہیں. اور بعض 40-40 برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوس روزے اول ہی ہے، کوئی ترقی نہیں اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. 30 روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے، رمضان کے 30 روزے بھی رکھ لیے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر وہیں آ جاتے ہیں رمضان کے بعد. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور مدت کے نماز خواہ ہیں مگر ہمیں امداد الہی نہیں ملتی. دعویٰ تو متقی ہونے کا ہے اور بڑے نمازیں پڑھنے کا دعویٰ ہے، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ امداد الہی کم نہیں ملتی. اس کا سبب یہ ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں، صرف ظاہری عبادت ہوتی ہے، ترقی کا کبھی خیال نہیں، گناہوں کی جستجو ہی نہیں. یہ کوشش نہیں کرتے کہ تلاش کریں کہ میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں، سچی توبہ کی طلب ہی نہیں. گناہوں کی طرف توجہ ہوگی، کون کون سے گناہ تلاش کرے انسان تو پھر سچی توبہ بھی ہوگی اور وہ طلب کرے گا. بس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں، ایسے انسان بہائم سے کم نہیں. تو پھر تو یہ جانوروں والی حالت ہے، انسان اور جانوروں کوئی فرق نہیں. ایسی نمازیں خدا کی طرف سے ویل لاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی بلکہ منہ پہ ماری جاتی ہیں. نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے، جیسے طبیب کے زیر علاج ایک بیمار ہے، ایک نسخہ وہ 10 روز استعمال کرتا ہے، پھر اس سے اس کو روز بروز نقصان ہو رہا ہے. جب اتنے دنوں کے بعد فائدہ نہ ہو تو بیمار کو شک پڑ جاتا ہے کہ نسخہ ضرور میرے مزاج کے موافق نہیں اور یہ بدلنا چاہیے. بس رسم اور رسمی عبادت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی بدلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کیا وجہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ میں کوئی دعا قبول کرتا ہوں اور میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بس عبادت وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہو. پھر نماز کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز اصل میں دعا ہے. نماز کا ایک ایک لفظ جو بولتا ہے وہ نشانہ دعا کا ہوتا ہے. اگر نماز میں دل نہ لگے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہے، کیونکہ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ سوائے اس کے کہ ہلاکت کے نزدیک خود جاتا ہے. اور کیا ہے، ایک حاکم ہے جو بار بار اس امر کی ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ میں دکھیاروں کا دکھ اٹھاتا ہوں. حکومت نے اعلان کیا، حاکم وقت نے اعلان کیا کہ میں جو مجبور ہیں، دکھی ہیں، ان کا دکھ اٹھاتا ہوں، مشکل والوں کی مشکل حل کرتا ہوں، میں بہت رحم کرتا ہوں، بے قصوں کی امداد کرتا ہوں. لیکن ایک شخص جو کہ مشکل میں مبتلا ہے اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی ندا کی پرواہ نہیں کرتا، سب بلا رہا ہے، وہ مشکل میں گرفتار ایک شخص ہے، اس کے پاس سے گزر جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی مشکل بیان کر کے طلب امداد کرتا ہے، تو سوائے اس کے کہ وہ تباہ ہو اور کیا ہوگا. یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ تو ہر وقت انسان کو آرام دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس سے درخواست کرے، کوئی اس سے درخواست کرے. قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ نافرمانی سے باز رہے اور دعا بڑے زور سے کرے، کیونکہ پتھر پر پتھر زور سے پڑتا ہے تب آگ پیدا ہوتی ہے. بس جب یہ حالت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہماری نمازیں بھی اور ہمارے عمل بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو جائیں، تو پھر خدا تعالیٰ بھی ہمارے خوفوں کو ہمیشہ امن میں بدلتا چلا جائے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں آ کر جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے، اور اس میں اضافہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشش اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. آپ لوگ اپنے خود جائزہ لے سکتے ہیں کس حد تک ہم نماز کے قیام کی کوششیں کر رہے ہیں، کس حد تک خدا تعالیٰ سے ہر ایک کا تعلق قائم ہو گیا ہے یا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کس حد تک دنیا کے کام ہماری نمازوں میں حائل ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی بات والی چیز جو ہے وہ ترک نماز ہے. نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کس چیز سے ہوگا؟ اسی سے ہوگا کہ نماز چھوڑ دی. بس یہ ارشاد ہمیں ہلا دینے والا ہونا چاہیے کہ مومن وہ ہے جو نمازوں میں باقاعدہ ہے, ورنہ اس میں اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز با جماعت پڑھنے والے کو کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو, بلکہ با جماعت پڑھے, حق ادا کر کے پڑھے تو 25 گنا اور بعض جگہ 27 گنا ثواب رکھا ہوا بیان کیا گیا ہے. اس کے باوجود اگر بغیر کسی جائز عذر کے اس طرح توجہ نہ ہم دیں تو پھر ہماری کس قدر بد قسمتی ہے. بس اگر ہم نے مساجد بنائی ہیں تو مسجدوں کے حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے, اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی بھی ضرورت ہے, اپنی مالی قربانیوں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے, خود نیکیاں کرنے اور اپنے اخلاق بلند کرنے اور دوسروں کو نیکیاں کرنے کی تلقین کی ضرورت ہے, خود یہاں کے ماحول کی برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے, ورنہ ہمارے عہد بیعت بھی صرف لفظی عہد بیعت ہے. ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں بس تم ایسے ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ کے ارادے تمہارے ارادے ہو جائیں, اسی کی رضا میں رضا ہو, اپنا کچھ بھی نہ ہو, سب کچھ اس کا ہو جاوے. صفائی کے یہی معنی ہیں کہ دل سے خدا تعالیٰ کی عملی اور اعتقادی مخالفت اٹھا دی جاوے, اور خدا تعالیٰ کسی کی نصرت نہیں کرتا جب تک وہ خود نہیں دیکھتا کہ اس کا ارادہ میرے ارادے اور اس کی مرضی میری رضا میں فنا نہیں ہے. فرمایا میں کثرت جماعت سے کبھی خوش نہیں ہوتا. اب اگر اس وقت جس بات فرما رہے ہیں آپ, 400,000 ہندیوں کی تعداد بیان کی جاتی تھی کہ 400,000 بھی یا اس سے بھی زیادہ ہے, مگر حقیقی جماعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف بیعت کر لی, بلکہ جماعت حقیقی طور سے جماعت کہلانے کی تب مستحق ہو سکتی ہے کہ بیعت کی حقیقت پر کاربند ہو, سچے طور سے ان میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جاوے اور ان کی زندگی گناہ کی آلائش سے بالکل صاف ہو جاوے, نفسانی خواہشات اور شیطان کے پنجے سے نکل کر خدا تعالیٰ کی رضا میں محو ہو جاوے, حق اللہ اور حق العباد کو فراخ دلی سے پورے اور کامل طور سے ادا کریں, دین کے واسطے اور اشاعت دین کے لیے ان میں ایک تڑپ پیدا ہو جاوے, اپنی خواہشات اور ارادوں اور آرزوؤں کو فنا کر کے خدا کے بن جاویں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گمراہ ہو پر جسے میں ہدایت دوں, تم سب اندھے ہو مگر وہ جس کو میں نور بخشوں, تم سب مردے ہو مگر وہی زندہ ہے جس کو میں روحانی زندگی کا شربت پلاؤں. انسان کو خدا تعالیٰ کی ستاری ڈھانکے رکھتی ہے, ورنہ اگر لوگوں کے اندرونی حالات اور باطن دنیا کے سامنے کر دیے جائیں تو قریب ہے کہ بعض کے قریب تک بھی جانا پسند نہ کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے جو ہمارے عیب ڈھانپے ہوئے ہیں. اگر عیب ظاہر ہو جائیں اور ایک دوسرے پہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں تو بعض لوگ شاید بعض لوگوں کے قریب بھی نہ جائیں. فرمایا خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے, انسانوں کے عیوب پر ہر ایک کو اطلاع نہیں دیتا, بس انسان کو چاہیے کہ نیکی میں کوشش کرے اور ہر وقت دعا میں لگا رہے. یقیناً جانو کہ جماعت کے لوگوں میں اور ان کے غیر میں اگر کوئی مابع الامتیاز ہی نہیں ہے تو پھر خدا کوئی کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے. ہم احمدی ہوئے, بیعت ہوئے, ہمارے میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر خدا کا کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کو عزت دے اور ہر طرح سے ان کو عزت دے اور ہر طرح سے حفاظت میں رکھے؟ اگر فرق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا رشتہ داری تو نہیں ہے کہ ضرور ہمیں عزت دے اور ان کو ذلت دے اور عذاب میں گرفتار کرے. فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, متقی وہی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر ایسی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں جو منشاء الہی کے خلاف ہیں. نفس اور خواہشات نفسانی کو اور دنیا و معافیہ کو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں ہیج سمجھیں. ایمان کا پتہ مقابلے کے وقت لگتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں, ان باتوں کو دل میں نہیں اتارتے چاہے جتنی نصیحت کرو مگر ان کو اثر نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا. دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو, کسی پر سخت صدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے. بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بےہودہ کام ہے. قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے, جیسا کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, یعنی کون کسی سے بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت, انہوں نے فرمایا کہ اپنے اصلاح جب کرتے ہو تو اپنے اہل و عیال کو بھی اپنی اسلام میں شامل کرو, بیوی بچوں کی اصلاح کرنا بھی تمہارا فرض ہے. فرمایا خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں, ایک جگہ نہیں ٹھہر جاتے, اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بڑا شوق و ذوق اور شدت رقت ہوتی ہے مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں اور آخر ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی, کہ میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما. اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے. دیکھو پہلا فتنہ حضرت آدم پر بھی عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بدم کا ایمان جو حبت کیا گیا, اصل میں اس کی وجہ بھی تو ریت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بلم کی عورت کو اس بادشاہ نے بعض زیورات دکھا کر تما دیا تھا, اور پھر عورت نے بلم کو حضرت موسیٰ پر بدعا کرنے کے واسطے اکسایا تھا. غرض اس کی وجہ سے بھی اکثر انسان پر مصائب اور شدائد آ جایا کرتے ہیں, تو ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جہاں ہم ان حالتوں میں اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں, اپنی نمازوں کو قائم کر کے پھر انہیں اعلیٰ معیار تک لے جانے والے ہوں, اپنے مالوں کو بھی پاک کرنے والے ہوں, اپنے اخلاق اعلیٰ کرنے والے ہوں, نیکیوں کو کرنے والے اور پھیلانے والے ہوں, برائیوں سے رکنے والے اور برائیوں سے اپنی نسلوں کو بھی روکنے والے ہوں, اور پھر ماحول کو بھی روکنے والے ہوں. مساجد کی تعمیر کے ساتھ اسلام کا حقیقی پیغام اس ملک کے شہریوں تک پہنچانے والے ہوں, اور انہیں خدا واحد کا عبادت گزار بنانے والے ہوں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اندر بھی اعلیٰ تبدیلیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس مسجد کے بھی بعض قواعد بیان کر دیتا ہوں. یہاں اس جگہ کا نام تو ہم نے مہدی آباد رکھا ہوا ہے, ناہے ہے اس گاؤں کا نام, اور جہاں یہ مسجد بنائی گئی ہے مقامی جماعت یہاں کی چھوٹی تھوڑی سی ہے, اور یہ جگہ جو زمین ہے دری زمین تھی جو 1989 میں خریدی گئی تھی, جو اس میں کچھ حصہ زراعت کے لیے ہے, جماعت نے ٹھیکے پر دیا ہوا ہے. یہاں پہلے تو ایک جب جگہ لی گئی تھی فارم ہاؤس بھی تھا, کچھ بلڈنگ بھی تھی, اس کو بطور مشن ہاؤس استعمال کرنے کی اجازت بھی مل گئی. پھر جو بڑا ہال تھا اس میں مسجد بنانے کی اجازت بھی مل گئی, اور وہ کار عمل کے ذریعے سے سارے کام ہوئے. یہ دو منزلہ عمارت ہے, اس میں ایک مربی ہاؤس بھی ہے, اس میں پہلے یہ بنا ہوا تھا. پھر 2010 میں اس کونسل نے یہاں کی جو فارم والی زمین کے حصے کو رہائشی قرار دے دیا, اور اس طرح یہاں 12 پلاٹ بھی گھروں کے بنا دیے گئے, اور مسجد بنانے کی بھی اجازت مل گئی باقاعدہ. اور 12 پلاٹوں میں سے 2 جماعت اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں, باقی لوگوں کو فروخت کر دیے. اور اس میں سے جو رقم حاصل ہوئی, یا اس سے پہلے جو کونسل نے واپس زمین لی تھی اسے رقم حاصل ہوئی, اس سے تقریباً بلکہ زائد رقم ہی مل گئی جس میں یہ زمین خریدی گئی تھی. بہرحال 6-7 سال پہلے, بلکہ 8 سال پہلے اس کا بنیاد میں نے رکھی تھی. اب یہ مسجد کی اب مکمل ہو رہی ہے, اور مسجد جو ہے یہ 2 منزلہ ہے. مسقف حصہ اس کا 385 مربع میٹر ہے, 210 نمازیوں کی گنجائش ہے. اوپر والا حصہ مردانہ ہے, اور نچلے والا حصہ خواتین کے لیے بنایا گیا ہے. مسجد کا وضو اور غسل خانے وغیرہ کی سہولیات ہیں. تقریباً 560,000 یورو میں یہ تعمیر ہوئی تھی, جس میں سے 2,00,000 یورو سے اوپر کچھ یہاں کے مقامی احباب نے چندہ دیا, جو باقی رقم 100 مساجد اسکیمیں سے ادا کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے, اور اس مسجد کی تعمیر کے بعد عبادت کا حق پہلے سے بڑھ کر ادا کرنے والے ہوں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.